بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد حياة المسلمين مؤلفة حكم الأمة متدد الملة مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی آج ہم اس کی 19ویں روح نوزدہم یعنی 19ویں روح جس کا عنوان ہے آمدنی اور خرچ کا انتظام رکھنا آمدنی اور خرچ کا انتظام رکھنا یہ پڑھیں گے یہ بھی ہمارے دین کا بڑا حصہ ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی مال کمانے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف نہ ہو اور اس کے خرچ کرنے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف نہ ہو اصل بات یہ ہے کہ کمانے میں بھی کوئی بات خلاف نہ ہو دین کے اور خرچ کرنے میں بھی دین کے خلاف نہ ہو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کسی آدمی کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ ہو چکے گا اور ان پانچ میں دو یہ بھی ہیں کہ اس کے مال کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا یعنی حلال یا حرام اور کاہے میں خرچ کیا یعنی گناہوں میں خرچ کیا یا نیک کاموں میں یا جائز کاموں میں خرچ کیا تفصیل اس کی یہ ہے کہ کمانے میں بھی کوئی دی کام دین کے خلاف نہ کرے جیسے سود لینا رشوت لینا کسی کا حق دبا لینا جیسے کسی کی زمین چھین لینا یا موروثی کا دعویٰ کرنا یعنی جھوٹا دعویٰ وراثت کا کرنا یا کسی کا قرض مار لینا یا کسی کا حصہ میراث کا نہ دینا جیسے بعض آدمی لڑکیوں کو نہیں دیتے یا اس کے کمانے میں اتنا کھپ جانا کہ نماز کی پرواہ نہ رہے یا آخرت کو بھول جائے یا زکات اور حج ادا نہ کرے یعنی دین کی باتیں سیکھنا یا دین کی باتیں سیکھنا یا بزرگوں کے پاس آنا جانا چھوڑ دے اور اسی طرح خرچ کرنے میں بھی کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے جیسے گناہوں کے کام میں خرچ کرنا یا شادی غنی کی رسموں میں خرچ کرنا یا نام و نمود کے لیے یا محض نفس کے خوش کرنے کو ضرورت سے زیادہ کھانے کپڑے یا مکان کی تعمیر یا سجاوٹ یا سواری یا شکاری یا بچوں کے کھلونوں میں خرچ کرنا کھلونوں کے اندر ناجائز کھلونے بھی ہوتے ہیں اور حد سے زیادہ کھلونے جمع کر لینا سو ان سب احتیاطوں کے ساتھ اگر مال کماوے یا جمع کرے تو کچھ ڈر نہیں یعنی ان سب باتوں میں جو گناہ کی باتیں ہیں اس سے بچتا رہے تو مال کمانے میں بھی کوئی حرج نہیں اور خرچ کرنے میں بھی حرج نہیں بلکہ بعضی ضرورتوں میں ایسا کرنا بہتر بلکہ ضروری ہو جاتا ہے جیسے بیوی بچوں کا ساتھ ہے اور ان کے کھانے پینے یا ان کو دین سکھلانے میں روپے کی حاجت ہے یا دین کی حفاظت میں روپے کی ضرورت ہے جیسے علم دین کے مدرسے میں یا مسلمانوں کی خدمت یا اسلام کی تبلیغ کی انجمنیں ہیں یا اسلامی یتیم خانے ہیں مسجدیں ہیں خاص کر جب دشمنان دین ان چیزوں کے مٹانے کے لیے روپے خرچ کرتے ہوں اور حالات ایسے ہوں کہ روپے کا مقابلہ روپے ہی اس سے ہو سکتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع کے لیے پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھنے کا حکم فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی گھوڑوں کے رکھنے میں خاص درجے کے ثواب کا اور ان گھوڑوں کی ہر حالت میں بہت بہت نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے پس ایسی حالتوں میں دنیا اور دین کی موجودہ اور آئندہ حاجتوں کی کفایت کی قدر روپیہ حاصل کرنا عبادت ہوگا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال کمائی کی تلاش کرنا فرض ہے بعد فرض عبادات کے ابو کفشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا چار شخصوں کے لیے ہے ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا اور دین کی واقفیت بھی دی سو وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حقوق پر عمل کرتا ہے یہ سب سب سے افضل درجے میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال خوشنما خوش مزہ چیز ہے جو شخص اس کو حق کے ساتھ یعنی شریعت کے موافق حاصل کرے اور حق میں یعنی جائز مواقع میں خرچ کرے تو وہ اچھی مدد دینے والی چیز ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا مال اچھے آدمی کے لیے اچھی چیز ہے. حضرت مقدام ابن مادی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں صرف اشرفی اور روپیہ ہی کام دے گا. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مال پہلے زمانے میں یعنی صحابہ کے وقت میں سخت ناپسند کیا جاتا تھا، کیونکہ قلب میں دین کی قوت ہوتی تھی، اس لیے مال سے قوت حاصل کرنے کی ضرورت نہ تھی اور اس کی خرابیوں پر نظر کر کے اس سے دور رہنا پسند کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں وہ مال مومن کی ڈھال ہے، یعنی اس کو بددینی سے بچاتا ہے، کیونکہ قلب میں وہ ایمانی قوت نہ رہی، بس مال کے نہ ہونے سے پریشان ہو جاتا ہے اور پریشانی میں اپنے دین کو برباد کر لیتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ہمارے پاس یہ اشرفیاں نہ ہوتی تو یہ بڑے لوگ ہماری صافی بنا لیتے، یعنی ذلیل اور خوار سمجھتے، اور ذلت سے بعض دفعہ دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. اب مال کے سبب ہماری عزت کرتے ہیں اور عزت کے سبب ہمارا دین محفوظ رہتا ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاتھ میں کچھ روپیہ پیسہ ہو اس کی درستی کرتا رہے، یعنی اس کو بہاتا رہے، یا کم از کم اس کو برباد نہ کرے، کیونکہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر کوئی اس میں محتاج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دین ہی پر ہاتھ صاف کرتا ہے، جیسا ڈھال ہونے کے مطلب میں ابھی گزرا ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حلال مال فضول خرچی کی برداشت نہیں کر سکتا، یعنی اکثر وہ اتنا ہوتا ہی نہیں کہ اس کو بے موقع اڑایا جائے اور وہ پھر بھی ختم نہ ہو، اس لیے اس کو سنبھال کر ضرورت میں خرچ کرے تاکہ جلدی ختم ہونے سے پریشانی نہ ہو. آگے حلال مال کے حاصل کرنے کے ذریعوں کی فضیلت کا ذکر ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنے والا، امانت والا تاجر قیامت میں پیغمبروں اور ولیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اس میں حلال تجارت کی فضیلت ہے. حضرت مقدام ابن مادی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص نے کوئی کھانا اس سے اچھا نہ کھایا ہوگا کہ اپنی دستکاری سے کھائے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے، اور وہ دستکاری زیرہ بنانا ہے، جیسا قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس سے حلال دستکاری کی فضیلت معلوم ہوئی. البتہ حرام دستکاری گناہ کی چیز ہے، جیسے جاندار کا فوٹو لینا، تصویر بنانا یا باجے بنانا، یا اور کوئی گناہ کا آلہ بنانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. صحابہ نے عرض کیا، اور آپ نے بھی چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے اہل مکہ کی بکریاں چند قیراتوں پر میں اہل مکہ کی بکریاں کچھ قیراتوں پر چرایا کرتا تھا. قیرات دینار کا 24th حصہ ہوتا ہے، اور دینار ہمارے سکے سے قریب 2.75 روپے کے ہوتا ہے، تو قیرات 2 پائی کم 2 آنے کا ہوا. غالباً ہر بکری کی چرائی اتنی ٹھہر جاتی ہوگی، اور اس سے ایسی مزدوری کی فضیلت معلوم ہوئی جس میں کئی شخصوں کا کام کیا جائے. حضرت عزبہ عتبہ بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کو 8 یا 10 برس کے لیے نوکر رکھ دیا تھا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے پر. یہ قصہ قرآن مجید میں بھی ہے، اس لیے ایسی نوکری کی فضیلت معلوم ہوئی جس میں ایک ہی شخص کا کام کیا جائے. حضرت ثابت بن وحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے کی اجازت دی ہے اور فرمایا ہے کہ اس کا کچھ حرج نہیں، اس سے جائز کرائے کی آمدنی کی اجازت معلوم ہوئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ کوئی درخت لگاوے یا کچھ کھیتی کرے پھر اس سے کوئی آدمی یا کوئی پرندہ یا کوئی مویشی کھائے، مگر اس شخص کے لیے وہ بجائے خیرات ہوتا ہے، یعنی اس پر بھی خیرات کا ثواب ملتا ہے. اس سے کھیتی کرنے کی اور اسی طرح درخت یا باغ لگانے کی کیسی فضیلت ثابت ہوتی ہے، تو یہ بھی آمدنی کا ایک پسندیدہ ذریعہ ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگنے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر سے ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ پانی پینے کا منگا کر اور اس کو نیلام کر کے اس کی قیمت میں سے کچھ اناج اور ایک کلہاڑی خرید کر اس کو دے کر ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر بیچو. پھر فرمایا یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ مانگنے کا کام قیامت کے دن تمہارے چہرے پر ذلت کا ایک داغ ہو کر ظاہر ہو. اس سے ثابت ہوا کہ حلال پیشہ کیسا ہی گھٹیا ہو اگرچہ گھاس ہی کھودنا ہو مانگنے سے اچھا ہے. اگرچہ شان ہی بنا کر مانگا جاوے جیسے بہت لوگوں نے چندہ مانگنے کا پیشہ کر لیا ہے جس سے اپنی ذلت اور دوسرے پر گرانی ہوتی ہے. البتہ اگر دینی کام کے لیے خطاب سے چندے کی ضرورت ظاہر کی جائے تو کچھ مذائقہ نہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حلال پیشہ کرنے والے مومن سے محبت کرتا ہے. اس میں ہر حلال پیشہ آ گیا, کسی حلال پیشے کو ذلیل نہ سمجھنا چاہیے. آگے اس کا ذکر ہے کہ اپنی تسلی کے لیے حلال مال کا ذخیرہ رکھنا بھی مصلحت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی نظیر کے اموال یعنی زمینیں جو بدریہ فتح مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھی, بنو نظیر کے اموال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے لیے مخصوص تھے. آپ اس میں سے اپنی بیویوں کا خرچ ایک سال کا دے دیتے تھے اور جو بچتا اس کو ہتھیار اور گھوڑوں یعنی جہاد کے سامان میں لگا دیتے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری توبہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا اور اپنے کل مال کو اللہ اور رسول کی نظر کر کے اس سے دستبردار ہو جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ مال تھام لینا چاہیے, یہ تمہارے لیے بہتر اور مصلحت ہے. وہ مصلحت یہی ہے کہ گزر کا سامان اپنے پاس ہونے سے پریشانی نہیں ہونے پاتی. میں نے عرض کیا تو میں اپنا وہ حصہ تھامے لیتا ہوں جو خیبر میں مجھ کو ملا ہے. پہلی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بقدر ضرورت ذخیرہ رکھنا اور دوسری حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے مشورہ دینا ثابت ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایسے شخص سے نفرت رکھتا ہوں جو محض بیکار ہو, نہ کسی دنیا کے کام کا ہو اور نہ آخرت کے کام میں ہو. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق کوئی دینی کام نہ ہو اس کو چاہیے کہ معاش کے کسی جائز کام میں لگے, بیکار عمر نہ گزارے. باقی دینی کام کرنے والوں کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے, وہ معاش کی فکر نہ کریں. یہاں تک آمدنی کا ذکر تھا, آگے خرچ کا ذکر ہے. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال کے ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا ہے. ضائع کرنے کا مطلب بے موقع خرچ کرنا ہے, جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے. حضرت انس و ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجموعاً اور مرفوعاً روایت ہے کہ بیچ کی چال چلنا یعنی نہ تو کنجوسی کرے اور نہ فضول مال اڑاوے, بلکہ سوچ سمجھ کر اور سنبھال کر ہاتھ روک کر کفایت شعاری اور انتظام اور اعتدال کے ساتھ ضرورت کے موقعوں میں صرف کرے. تو اس طرح خرچ کرنا آدھی کمائی ہے. جو شخص خرچ کرنے میں اس طرح بیچ کی چال چلے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا اور فضول اڑانے میں زیادہ مال بھی نہیں رہتا. اس میں خرچ کے انتظام کا گر بتلا دیا گیا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ زیادہ تر پریشانی اور بربادی کا سبب یہی ہے کہ خرچ کا انتظام نہیں رکھا جاتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ میں ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر قرض لینا شروع کر دیتے ہیں جس کے برے نتیجے بے شمار ہیں, دنیا میں بھی جو کہ دیکھے جاتے ہیں اور آخرت میں بھی, جیسا کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں ارشاد فرمایا, یعنی جو کسی کا مالی حق کسی کے ذمے آتا ہو, دین کے بارے میں, دین مانے کسی کا قرض دینا, قرضہ ہونا, اس دین کے بارے میں ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی کہ میری جان جس کے قبضے میں ہے, کہ اگر کوئی شخص جہاد میں شہید ہو جاوے پھر زندہ ہو کر دوبارہ شہید ہو جاوے پھر زندہ ہو کر تیسری بار شہید ہو جاوے اور اس کے ذمے کسی کا قرض آتا ہو وہ جنت میں نہ جاوے گا جب تک اس کا دین یعنی قرض ادا نہ کیا جاوے گا. البتہ جو دین کسی ایسی ضرورت سے لیا کہ شریعت کے نزدیک بھی وہ ضرورت ہے اور اس کے ادا کرنے کی دھن میں بھی لگا رہا تو اس کی اجازت ہے۔ ان سب احادیث سے ثابت ہو گیا کہ مال کا آمد و خرچ اگر شرع کے موافق ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اور جہاں برائی آتی ہے وہ اس صورت میں ہے جب اس کا آمد و خرچ شرع کے خلاف ہو، جیسے احادیث میں نکاح کرنے اور نسل بڑھانے کی تاکید بھی آئی ہے، پھر بیوی اور اولاد کو دشمن بھی فرمایا ہے، یعنی جب آخرت سے روکے۔ یہی حالت مال کی ہے، اسی لیے فتنہ ہونے میں بھی مال اور اولاد دونوں کا ساتھ ہی ذکر فرمایا، جب آخرت سے غافل کریں۔ بس ان سب کی ایسی حالت ہوئی، ان سب کی ایک ہی حالت ہوئی، سو خدا تعالیٰ کی نعمتیں خوب برتو مگر غلام بن کر، نہ کہ باغی بن کر، یعنی اللہ کے غلام بن کر، یعنی شریعت کے تابع ہو کر، شریعت سے تجاوز نہ کیا جائے۔ یہ سب احادیث مشکاۃ شریف سے لی گئی ہیں، اور بعضی احادیث جو دوسری کتابوں سے لی ہیں ان کے نام کے ساتھ لفظ بڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خرچ میں اعتدال اور شریعت اور سنت کے مطابق کمانا اور شریعت اور سنت کے مطابق خرچ کی توفیق عطا فرمائے، اور مال کو خوب قدردانی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مانگنے سے اور قرض سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس۔ حضرت سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جب اس کو کروں تو خدا اور خدا کے بندے مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی طرف رغبت نہ کر، خدا تجھ سے محبت کرے گا، اور جس چیز کی خواہش اس چیز کی خواہش نہ کر جو لوگوں کے پاس ہے، یعنی دولت اور عزت، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ تشریح میں میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ کے راستے کا پہلا قدم زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی ہے، پر جس کو حق تعالیٰ شانہو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کے دل کو دنیا سے اجاڑ کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا ترک کر دیتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا اس کے گرد و پیش تو ہوتی ہے لیکن اس کے دل میں نہیں ہوتی، دل اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ کو دل دے دینا، اور اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کو جسم دے دینا، یعنی جسم کو احکام شرع کے تابع کر دینا، اور جو اللہ تعالیٰ کا خاص ہو جاتا ہے وہ لوگوں کی جاہ اور دولت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، جس کے سبب محبوب عند الخالق ہو جاتا ہے اور عند الخلق بھی۔ صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ زہد کامل یہ ہے کہ دنیا پاس ہو اور پھر بھی اس کی طرف رغبت نہ کرے۔ حضرت علامہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، یا زاہد، آپ نے فرمایا کہ زاہد میں نہیں ہوں، زاہد تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ دنیا ان کے پاس چلی آتی تھی اور وہ دنیا کو منہ نہ لگاتے تھے، اور ہم کس چیز میں زہد کریں۔
ہائے اللہ،
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سنت تفکر۔ دوسری سنت یہ ہے کہ ذات حق تعالی میں غور نہ کریں بلکہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں غور کریں۔ کما فی الحدیث تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ فانکم لم تقدروا قدرہ۔ تفکر کا تعلق خلق سے ہے نہ کہ خالق سے۔ کما قال تعالی شانہ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقع معراج شریف کے بیان میں ہے کہ فنائے مسجد میں پہنچ کر حوروں سے ملنا اور بات کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعات گزرے ہیں ان میں سے اس کی تفصیل ہے، خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جبریل علیہ السلام کا دو رکعت پڑھنا، غالباً یہ تحیت المسجد تھی، اس وقت غالباً بعض دوسرے انبیاء علیہ السلام پہلے سے جمع تھے جن کو آپ نے مختلف حالتوں میں دیکھا، کسی کو رکوع کرنے والا، کسی کو سجدے میں، اور غالباً یہ سب تحیت المسجد پڑھ رہے تھے، اور ان میں سے بعض کو پہچانا بھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہی حضرات بھی تمام اہم اپنی نمازوں سے فارغ ہو کر اسی تحیت المسجد میں بھی آپ کے مقتدی ہو گئے ہوں۔ پھر بقیہ انبیاء کا جمع ہو جانا، پھر اذان اور تکبیر ہونا اور جماعت ہونا جس میں امام آپ تھے، اور تمام انبیاء علیہ السلام اور بعض ملائکہ آپ کے مقتدی تھے، ان میں سے بعض کو آپ نہ پہچانتے تھے، اسی واسطے جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ جمیع انبیاء مبعوثین نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور اس کی تحقیق کہ یہ نماز کون سی تھی، واقع بس تو سوئن کے ذیل میں آئے گی، یعنی آگے آئے گی، اور اذان و اقامت یا تو ایسی ہی ہو گو عام حکم اس کا مدینے میں پہنچنے کے بعد ہوا، اور یا اور طرح کی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔